ہماری گفتگو واقعہ کے سلسلہ اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر ہو رہی تھی اور جن میں گزرتا دو جمعوں کے اہم ترین مسئلے پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے حاضرے میں بعض رسم و رواج اور عادتوں کو عقیدے کا درجہ دیا گیا اور بعض عقائد کو اتنا بڑھایا گیا کہ وہ غیر اہم باتیں بنتے رہ گئی، اس لیے ایسے حافظ سزا ماحول کے اندر اگر میں اپنی جانب سے کوئی گفتگو کرتا تو یقیناً قابل اعتراض کی قرار بازی اور شاید میرے والد کو ختم ہونے کا فتویٰ بھی حاصل کر دیا جاتا۔ اس کی بہت احتیاط کے ساتھ عقائد آپ کے سامنے پہنچ جائیں، دین کی صحیح تصویر آپ کے سامنے آ جائے، امام مظلوم پر ماننے والوں کی جانب سے کوئی ظلم نہ ہونے پائے اور یہ حق کی تلاش کے رہنے والے پریشانی کے بنا پڑ جائیں کہ ہم کس کو صحیح سمجھیں کس کو غلط سمجھیں۔ ایک فرد واحد صحیح کہہ رہا ہے یا قانون سے کہنے والے سینکڑوں خطبہ اور مکتب حسین کو بیان کرنے والے صحیح کہہ رہے تھے، میں نے عالم اسلام کی ویسی غریب القدر ہستی یعنی صحیح نے متحری سے افکار کا انتخاب کیا ہے۔ بہرحال شہید متحری کے بارے میں جب تو یہ کو چھا کر سکتا ہے کہ ان کے عقائد میں مادہ کی کمی تھی، جتنے ہزاروں خداہوں کو صحیح راستے پر گامزن کیا نہیں، ان کے علم کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ کم علمی کی بنا پر غلط باتوں کا انکار کر بیٹھے، جسے خمینی اپنی زندگی کا ما اثر قرار دیں کہ علم میں کیا سب و چھپا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی نیت کے بارے میں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسلام کی خاطر اپنے خون کا ایک ایک خطرہ بہا دے۔ باتیں بنانے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جو عملی طور پر شہادت کے لیے تیار اور آمادہ ہو بلکہ شہید ہو جائے اس کی نیت پر جگہ جگہ کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب سے چند سال قبل شہید متحری ایران کے اس ماحول میں چند تقاریر کی تھی جن کا مجموعہ بنیاد آئے متحری بس تحریف آئے آشیوا کے نام سے سبا تھا، اور میں اس سے پہلے مسلسل دو ہفتے بتا چکا ہوں کہ اگر کہ میرے نگاہ کے برس ہے دیکھ کر گفتگو کرنا اور کتاب سے پڑھنا، لیکن موضوع کی نزاکت اور ہمارے صاحبان ایمان کی جذباتیت مجبور کر رہی ہے کہ ایک لفظ کی کمی کسی کے بغیر افکار شہید کو براہ راست آپ ہزار تک منتقل کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج آخری گفتگو اور آخری تقریر افکار متحری کے بارے میں، البتہ اسی تحریف آئے آشورا کے سلسلے میں آئندہ جمعے کو بھی ہماری ایک تقریر ہوگی، لیکن وہ ایک پاکستانی مفکر کی کتاب ہے۔ آج شہید متحری کی افکار کی منتقلی کا آخری مرحلہ ہے اور گزشتہ جمعہ ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شہید متحری نے یہ حقیقت بیان کی تھی کہ کسی بھی واقعے کو بدلنے کے لیے دو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک کو تحریف لفظی کہا جاتا ہے یعنی حقائق میں اس طرح تبدیل کرنا کہ ایک جھوٹا واقعہ بنا لیا گیا، سچے واقعے کے الفاظ بدل دیے گئے، وہ تبدیلی کی جو الفاظ میں ہوتی ہے جو واقعات میں ہوتی ہے اس کا نام ہے تحریف لفظی۔ اور اس سلسلے میں شہید متحری نے یہ شمار مثالیں دی تھیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں ان ساری مثالوں کو پیش کروں تو پانچ منٹ اور تفریح کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں، اور اسی کے سلسلے میں شریف نے یہ بھی بتایا تھا کہ واقعہ کربلا میں یہودی روایتیں بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی، اس کا سبب تھا کیا وجہ؟ تو تین فیکٹر انہوں نے بتائے تھے، تین عوامل بتائے تھے. پہلا یہ کہ جس طرح نے اہل بیت نے کربلا کے واقعے کی عظمت کو ہٹانے کے لیے مقصد حسینی کو لوگوں سے چھپانے کے لیے جھوٹی روایت بنائی. دوسرا سبق یہ تھا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے آپ اس کے مطابق جیسا اس کی عقل کہتی ہے اس کے مطابق وہ روایتیں بناتا چلا جاتا ہے کہ ثابت کرنے کے لیے جس سے میں محبت کر رہا ہوں یہ سب سے افضل ترین ہستی ہے. چاہے وہ حقیقت میں افضل ترین ہستی ہو مگر یہ آدمی اپنی عقل کے مطابق روایتیں بنانا شروع کرتا فقط اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اب یہ ہستی کسی چیز میں کسی صفت میں کسی سے کم نہ رکھے پائے. میں نے اس کی ایک مثال پیش کی تھی کہ امیر المومنین کی شجاعت اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی سکتا ہے، لیکن یہی مسئلہ شجاعت کو اس مسجد پر لے گئے وہ حضرت اسماعیل جو پر والی روایت جس کو شہید مطہری نے بیان کیا تھا اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کہیے کہ شہید ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، علماء تو نہیں خطبہ اور ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین کی دربار جب مرحب کے جسم پر چلی تو اتنی تیزی کے ساتھ مرحب کے سر سے گزر کر گھوڑے کی سیم تک پہنچ گئے. جس وقت امیر المومنین نے اس تلوار کو باہر نکالا تو مرحب کو بھی پتہ نہ چلا کہ مجھ پر کیا گزر گئی، اور اس وقت اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اے علی تم کتنے جلدی تم پیچھے ہٹ گئے، میں تو تمہیں بہت بڑا پہلوان سمجھ رہا تھا. امیر المومنین نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنے آپ کو حرکت دو. مرحب نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، سب اس کے جسم کا آدھا حصہ ایک طرف ڈوب کر گرا، آدھا دوسری طرف جسم دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن مرحب کو بھی پتا نہ چلا تھا کہ میرے جسم کے دو حصے ہو چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو صحیح بارش سمجھ رہا تھا. جب امیر المومنین کے کہنے سے اس نے گھوڑے کو آگے حرکت دی تب اس کے جسم کے آدھا حصہ ادھر گرا اور آدھا ادھر. بھگ یہ فرما رہے ہیں اس قسم کی روایتیں بیان کرنے کی یا بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں، یا وہ مثالیں چھ لاکھ آدمی امام حسین کی دربار سے قتل ہوئے شکتی گزار حضرت عباس کی. اب وجہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر عباس کا وہ واقعہ کہ 80 آدمیوں کو ہوا میں اڑایا حالت میں کہ کیس کی زمین پر میں نے پایا تھا. ساری مثالیں شہید نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دی کہ جس شخصیت سے انسان محبت و عقیدت رکھتا ہے اس کے لیے افسانے بنانے لگتا ہے. ایک یہ بھی سبب ہوا کہ آل محمد سے محبت کی تقریب انتہا میں لوگوں اپنی عقل کے مطابق جو فضائل سمجھے وہ بنا کے پھینک دیے. اور تیسرا سبب یہ تھا کہ ہم نے کربلا کے واقعے جس کی سمجھا کہ یہ رونے اور رلانے کی حرکت ہے، اور جب کربلا کا مقصد صرف اور صرف رونا اور رلانا تھا تو اب اس کے بعد جس ذریعے سے بھی رویا جائے جس ذریعے سے بھی رلایا جائے وہ صاحبان ایمان کے نزدیک کبھی ذریعہ قرار پایا، چاہے دوسری روایت بنانا پڑے یا جیسے کہ صاحب لولو ملمرجان کا واقعہ کتابن میں سنگیزے پر بھر کے آدمی نے مسجد کو مارنا پڑے فقط اس لیے کہ وہ روئے، یہ بالکل صحیح تھا. اس لیے کہ خیال بھی آیا کہ کربلا کے واقعے کا مقصد فقط رونا اور رلانا ہے. یہ تین چیزیں، یہ تین فیکٹر، یہ تین عوامل سبق رہے کہ کربلا کے بارے میں جھوٹی روایات بنائی گئی اور بڑی قدرت کے ساتھ انہیں پھیلایا گیا. اور شہید یہ فرماتے کہ عام طور پر ان روایات کا ترجمہ دو کتابیں ابھی گفتگو میری متصل ہوئی گزشتہ تقریر سے یہاں سے آج کی بات شروع ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس کا نام بھگوتی چتر ہے اور ملا حسین کاشمی کی کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر پہلی مرتبہ کافر جن کے کربلا میں آنے کا ذکر ہے، حضرت حاتم کی شادی کا ذکر ہے اور اسی قسم کی جھوٹی باتیں جو کربلا کے واقعے سے متعلق ہیں پہلی مرتبہ اسی کتاب کے اندر لکھی ہیں. یہ کتاب آج سے تقریباً 500 سال قبل فارسی زبان میں لکھی گئی. ملا حسین کاشمی میں نے گزشتہ تقریب میں بیان کیا تھا بظاہر گفتگو کہ اس کا آپ کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں، اس لیے کہ نہ ہمارے یہاں فارسی پڑھی جاتی ہے نہ فارسی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ ذاکرین سے جب پوچھا بھی جائے کہ روایت آپ نے کہاں سے پڑھی تو شرط سے ان دو روایت ان دو کتابوں کا نام لے لیتے ہیں، اس لیے ان کا تھوڑا سا تعارف متحرک سے ہند نے کرایا اور اسی نیت سے میں ان کو بھیج کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ملا حسین قاضی مرد وائف تھے، وائف تھے بہرحال پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن یہ ایک انصاف کا واقعہ کربلا کو بھی قصہ کہانیوں کی مانند سے ایک واقعہ سمجھا، اس کے بارے میں اب تک پتہ نہیں چل پایا کہ یہ شیعہ تھا یا سنی، یا کہ وہ غریب صفتوں کا رکھنے والا اس کا ہوتا، جب کبھی شیعوں کے درمیان جاتے تھے تو اپنے آپ کو تو اپنی تجیب شیعہ قرار دیتے تھے، اور جس وقت اہل سنت کے درمیان پہنچتے تھے تو اپنے آپ کو تو اپنی تجیب حنفی قرار دیتے تھے۔ تبدیلات جو زمانے میں شیعہ کا سب سے بڑا مرکز تھا اور وہاں پر صاحبان ایمان اور بڑے عقیدت مند اپنے عقائد سے بڑے چکر موقع رہا کرتے، جب وہاں پہنچتے تھے تو اپنے آپ کو آل محمد کا ماننے والا قرار دیتے تھے، جب حرات میں جاتے تھے جو کہ حنفیت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا تو وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو برادران اہل سنت میں واحد کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا کردار اس دن کا ہے جس نے پہلی مرتبہ بھارتی زبان میں کتاب روضۃ الشہداء لکھی آج سے 500 سال پہلے۔ شہید مظاہرے فرماتے ہیں کہ 910 ہجری شاہدی کی وفات کا سال ہے، یعنی کربلا کے واقعے کے تقریباً 800-900 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی۔ ہمارے پاس کربلا کے واقعے کے بارے شہری کی دوسری اور تیسری صدی کی مستند کتابیں بھی موجود ہیں، مثلاً شیخ مفید جیسی عظیم حسین کتابیں احتیاط لکھی جس میں جہازہ معصومین کے حالات ہیں اور اسی میں واقعہ کربلا کا ذکر۔ اب احتیاط ایک مشتحد ایک فقیر ایک عالم کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب ہوگی اس کا کیا مرتبہ کیا مقام ہوگا؟ اگر ہم شیخ مفید کی اسی کتاب کو پڑھنا اور اس سے رجوع کرنا سیکھ جائیں تو اس کے بعد ہمیں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اہل سنت سے بھی تاریخ تقریر لکھی گئی ہے، تاریخ اجنبی لکھی گئی ہے، تاریخ یاقوب لکھی گئی ہے، تاریخ اساتذہ لکھی گئی ہے، یہ سب کی سب پہلی صدی کی کتابیں ہیں جب واقعہ کربلا کی مشکل سے 100-200 سال گزرے ہیں، لیکن اس بے انصاف شخص نے ملا حسین قاضی مجھے نہیں پتا کہ کیا بدل آیا، اس نے ایسی کتاب لکھی جس میں ایسے جھوٹے نام درج کیے کہ جن کا اساس امام میں کوئی وجود نہ تھا، اور یہ یقین ایسے جھوٹے نام لکھے جن کا دشمنان امام کی سبوں میں کوئی ذکر نہ تھا، بس یہ کہ اس نے کربلا کے پورے واقعے پر پکانا ایک داستان بنا کے پیش کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بچوں کے ذریعے کتاب پہلی دفعہ لکھی گئی زبان فارسی، تو اس وقت اکثر لوگ کیونکہ ایران کے عربی نہ جانتے اور انہیں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ عربی کتابوں سے رجوع کریں، اس لیے اس کتاب کو انہوں نے بڑا پسند کیا اور کسی کتاب میں سے لوگ مجلس پڑھنے لگے۔ ایران میں آج تک امام حسین کی مجلس کو روضہ کہتے ہیں، روضہ خانی مجلس کا ہونا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصطلاح آج اسی کتاب کی وجہ سے، اور نہ چھ امام کے زمانے میں، گیارہ امام کے زمانے میں، سید سلسلہ کے زمانے میں، سارے رسول جی نے کسی کے زمانے میں روضہ خانی کا لفظ پایا نہیں جاتا۔ 500 سال پہلے جب روضۃ الشہداء کے نام سے کتاب آئی تو جو کہ کتاب سے لوگ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے مجالس پڑھنے کا نام ہو گیا روضہ خانی۔ اور یہ کتابیں ضرور یہ جھوٹی کتاب اس انداز سے لکھی گئی کہ اب اس کے بعد لوگوں نے امام حسین کے حقیقی واقعات کو پڑھنا چھوڑ دیا اور روضۃ الشہداء کے افسانوں اور دور کے افسانوں کو پڑھنے لگے، یہاں تک کہ اب امام حسین کے اصلی واقعات کی جانب لوگوں کا پسند ان کے پاس نہیں رہا۔ اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اب سے 60-70 سال پہلے آقا دربندی پیدا ہوئے، آقا دربندی کا بچہ آگے چل کر بیان کا بہار یہ فقیر بھی تھا، اور انہوں نے روضۃ الشہداء کے تمام الفاظ کو تھوڑا اضافہ کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ شہید فرماتے ہیں کہ واویلا حقیقت میں اب ہمیں اسلام پر ہونا چاہیے، یہ نقل کر رہے ہیں حاجی مرزا حسین نوری کے حوالے سے شہید مظاہرے کہ یہ آقا دربندی نے جو کتاب لکھی ہے یہ کس انداز ہے۔ آقا مرزا حسین نوری کا زمانہ اور آقا دربندی کا زمانہ ایک، جنہیں بتا دوں کہ آقا دربندی کی کتاب ہے اسرار الشہداء، اس سے بہت روایت پڑھی جاتی بہت زیادہ، یعنی اکثر عجیب و غریب روایات کا ماخذ اور مرکز اور منبع وہی کتاب ہے۔ تو اگلی کتاب اس طرح لکھی گئی، مرزا حسین نوری لکھتے ہیں کہ میں ایک دن حاجی شیخ عبد الحسین سیرانی کے درس میں تھا، کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میرے استاد کی خدمت اس نے کتابیں لی. یہ آنے والا ایک طبیعت تھا, زندہ کا رہنے والا تھا اور ایک جادو تھا. اس نے کتاب پیش کی جس میں کربلا کے واقعات سے مقابل تھا, اس لیے بھی تاکہ میرے استاد کو دیکھنے کے لیے معتبر ہے یا معتبر نہیں. کتاب کے نشرو کے اور آپ سے آخر بخت کی رشتہ تھا کہ کتاب کھلا کھلا عالم کی ہے جو جبل عالم سے تعلق رکھتا تھا اور صاحب معالم میں شامل تھا. صاحب معالم ہمارے بہت ہی عظیم مشتحد جن کی کتاب عالم رسول اشتہار کے بنیادی کورس میں داخل ہے. بڑا اونچا ان کا مقام ہے شہید اسلامی کے نوازے. آگے فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اس کتاب کو دیکھا مطالعہ کیا, اس کے بعد جس عالم کا نام تھا اس کتاب پر ذاکر کے لحاظ میں آنا یہ کتاب پوری کی پوری اسکول. اگر آپ اس کتاب کو باہر کا نکال کر لائیں لیکن اس سے کوئی چیز نقل نہ کیجیے, اس سے کوئی روایت پڑھیے گا نہیں, اس سے کوئی چیز بیان نہ کیجیے گا, اس سے کوئی روایت نہیں. اور یہ کتاب اس عالم کی نہیں ہے, اس کے سارے روایات سارے کے سارے واقعات ہوتے ہیں. اب مرزا حسین مودی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے پیسے واپس کر دیے. یہ کتاب آخائے دربندی کے ہاتھ میں چلی, جنہوں نے اپنی کتاب اقرار و شہادہ میں اس کتاب کو اول سے آگے کر پورا کا پورا نقل کر دیا اور اس کی ساری روایتیں اس میں شامل کر دی. اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ میں ایک روایت ایک واقعہ روایات پڑھنے اور سننے کا کتنا عذاب نقل کیا جاتا کہ آقائے وحید مہربانی کے لڑکے آقائے محمد علی, یعنی آقائے وحید مہربانی پر ایک گفتگو میں عرض کیا کہ دور جدید کا جو دفاع ہے اس کی بنیاد آقائے مہربانی میں رکھی, ان کے زمانے میں اشتہار کی مذمت کی جا رہی اور اخباریت کا رواج تھا. آقائے مہربانی اخباری علماء کا مقابلہ دیا تھا اور اشتہار کی عظمت سے ثابت کیا, یعنی اشتہار ختم ہو رہا تھا, اشتہار مردہ ہو رہا تھا. ان کے پرزن آقائے محمد علی, وہ ان کے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک مرد ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد یہ عرض, میں نے رات کو بہت ہی دہشت ناک خواب دیکھا. مجھے کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے دانتوں امام حسین کے جسم کا گوشت جو ہے وہ سمجھ کے کھا رہا ہوں. اس وقت پر آقائے محمد علی ایک مرتبہ لڑک گئے, سر کو رکایا, تھوڑی دیر غور کیا اور اس کے بعد کہا شاید تو ذاکر ہے اور مسائل بیان کرتا اپنے ساتھ جی ہاں. بعض وقت اس کے بعد یا تو اپنی ذاتی ختم کر دے یا معتبر کتابوں کے واقعات نقل کیا کر, کیونکہ جو جھوٹ وہ اپنی مجالس میں پڑھتا ہے اس کا مقصد یہ ہے, اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جھوٹ اپنی مجالس میں پڑھتا ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے امام حسین کے جسم کا گوشت دانتوں سے نوز میں کھانا. اب آئندہ اس کے بعد یا معتبر کتابوں سے پڑھ یا پڑھنا بند کر دو. اب کے فرما رہے ہیں شہید متحرک ایک اتنی گفتگو کافی ہے ہمارے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. کربلا کے واقعات میں لفظی تبدیلیاں کی گئیں, جھوٹی روایات بنائی گئیں, جھوٹے مسائل پیش کیے گئے. ان کا سبب کیا تھا, اس کا سرچشمہ کہاں سے ہے, کون سی کتابیں اس کا سبب بنی اور اب ذمہ داری ہماری کیا ہے ان کے بدلے. اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب کربلا کے واقعے میں دوسری تبدیلی جو ہوئی وہ تھی تحریر سے معنوی, یعنی مقصد کربلا کو بدلا. پہلا سب تحریر سے لفظی یعنی واقعات کربلا کو بدلا گیا, دوسری تحریر سے معنوی یعنی مقصد کربلا کو بدلا گیا. اب وہ فرماتے ہیں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس تاریخی واقعے میں ہمارے ہاتھ سے تحریف معنوی ہوئی اور یہ تحریف معنوی یعنی بات مقصد کربلا کو بدلنا یہ تحریف لفظی سے ہزار گنا زیادہ خطرناک یہی مقصد حسین کی تبدیلی سبب بنی کہ اتنا عظیم واقعہ جو قیامت تک کے انسانوں کو ہلا کے رکھے ہم پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا سنتے ہیں میاں میں اللہ گزر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وقت اس لیے کہ ہم نے کربلا کے واقعے کا مقصد تبدیل کر کے رکھ دیا اب یہ فرما رہے ہیں کہ مقصد کس طرح بدلا جاتا تحریف معنی کی کس طرح ہوتی تھوڑی سے کچھ گفتگو ہے لیکن بہت اہم گفتگو ہے موجود اعتبار اس لیے مثال میں انہوں نے وہ دی ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ دی لیکن میں مختصراً بیان کرتا ہوں جو میں نے پچھلی دو سرکاری میں بھی بیان دی کہ پیغمبر کا فرمان کہ اے اللہ تجھے باقی گروہ قتل کرے اجب چلیے تصویر میں امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے اور لوگوں نے جا کر اس عاقب سے پوچھا کہ اس کلسٹر نے شہید کیا تھا عمار تو اب اس نے تحریف لگتی نہیں تھی یعنی پیغمبر کی روایت کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کہا کہ نہیں عبد الکی علی شہید مگر عمار کو شہید کرنے والا میں نہیں ہوں بلکہ علی نہ علی ان کو میدان میں لاتے نہ عمار کو شہید ہونا پڑتا شہید فرماتے ہیں شہید مظاہری یہ ہے تحریف مانوی کہ الفاظ کو اسی طرح باقی رکھا واقعات کو اسی طرح باقی رکھا مقصد بدل دیا پیغمبر کو مقصد کیا تھا اور اس کے اپنے اس سے کیا مطلب نکالا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں ایک مثال اور پیش کرتا ہوں ہر سیے سے ایک آدمی حج کر کے مکے پہ آیا اب آپ اس کے گھر جا رہے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس لیے بس حاجی ہے اس کی زیارت کریں کہ حاجی کی زیارت کرنا اس لیے مستحب کام ہے سنت کا ایک شخص نے یہ سنا اور اس نے دوسرے سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سنا شخص وہاں کیوں گیا اس نے دوسرا کر لیے گیا اس لیے گیا کہ مثلاً اس کو اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا یا مثلاً اپنی لڑکی کی تعریف کے لڑکے سے کرنا چاہتا یا مثلاً اپنی ترقی کے خواہش مند تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی نے واقعے میں کوئی تبدیلی نہیں یہ بتایا کہ آدمی وہاں گیا اس سے ملاقات کی ملاقات کر گیا لیکن اس کے مقصد کو بدل کر پیش کیا یہ ہے تحریف معنی اب سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر جو اتنا عظیم ترین واقعہ لیکن ہم مسلمانوں نے اور ہم حسین ابن علی کے شیعوں نے تبدیلی کی بالکل اس طرح سے جس طرح آج میں شام نے پیغمبر کے اس جملے میں تبدیلی کر دی کہ اخبار کو باقی گروہ قتل کرے مقصد کیا تھا کدھر لے گئے بالکل اس طرح ہم مسلمانوں نے ہم حسین ابن علی کے شیعوں نے کربلا کے واقعے کو تبدیل کر کے رکھ دیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حسین کے سامنے ایک بڑا عظیم مقصد تھا حسین کے سامنے بہت بڑا ادب اور وہ ادب اور مقصد انتہائی عظیم بھی تھا اور انتہائی مقصد بھی تھا کہ قصے کا ادب اتنا عظیم مقصد اس سے پہلے اس دنیا میں اس کی ہمیں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی لیکن حسین کے اس تحریر کا حسین کے اس یوگدان کا حسین کے اتحاد کا جو مقصد تھا اس کی کچھ شرائط ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ حسین کا مقصد کسی احساس گروہ احساس آدمی احساس ملت کے لیے رکھا بلکہ حسینی قیام حسینی جہاد تمام نئے انسانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے اور یہی سبب کہ وہ شخصیت کہ جس کی دنیا میں آئی اس لیے کہ تمام انسانوں کے اعمال کو تمام انسانوں کے فطرت کو تمام انسانوں کی روحانیت کو بلند کر جو تمام انسانیت کے لیے مقبول ہوئی یعنی پیغمبر اسلام انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حسین مندی وانا میں حسین بڑی تفصیل بیان کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال میں نے خود عرض کیا تھا کہ میں باتوں کو مختصر کروں گا تاکہ کم وقت میں آپ کے سامنے مقصد پہنچ جائے کہ ٹھیک ہے مظاہرے تو فرما رہے ہیں کہ حسین کے قیام کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اس لیے خاص آدمی کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے خاص گروہ کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے خاص عقیدے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں تمام نو انسانی کے لیے حسین یہ جہاد کرنے جا رہے ہیں تو پہلی چیز حسین کے بیان میں حسین کی جہاد میں یہ ہے کہ یہ جہاد تمام نو انسانی کے لیے دوسری چیز حسین کے جہاد میں یہ کہ یہ جہاد ایک ایسے وقت میں ہوا تھا کہ تمام انسان سو رہے اور غافل ان کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ ہم غافل ان کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ ہم جاہل لیکن وہ سب کے سب غافل سو رہے اس وقت حسین کی شکل میں ایک مرد پیدا ہوا کہ اس نے حالات کو سمجھ لیا اور جس نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کی اس وقت بیماری کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی بیماری کو دور کرنے کی دوا کیا. وہ تمام مردوں سے تمام انسانوں سے بہتر ان کے مسئلے کو سمجھ رہا تھا. جس وقت کوئی شخص بھی حالات کو نہیں سمجھ سکتا, جس وقت کسی کو بھی ان خطرات کا اندازہ نہ ہوا کہ عجیب کی حکومت کی صورت ہے, اس وقت حسین نے انہیں محسوس کیا, حسین نے ان کا احساس کیا اور حسین نے یہ محسوس کیا کہ اس کا علاج کیا. سنا کہ 20 سال گزرے, 30 سال گزرے, 50 سال گزرے, پوری ملت مسلمہ بیدار ہو, ان کو احساس ہو کہ خدا شخص میں حسین نے اتنا بڑا جہاد کیا, مقصد کیا لوگ کی بیدار. اور 50 سال, 60 سال, 70 سال کے بعد حسین کی اس قربانی نے تمام امت کے اندر ایک لہر دوڑا اور پوری امت میدان میں نظر آئی. اب یہ فرماتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ حسین کے قیام کے بارے میں دوسری بات کے ذہن میں رہے, مقصد حسین کہ عوام جب غافل, جب عوام بے خبر, جب عوام جاہل, جب عوام بے ہوش, اس وقت یہ محسوس کر لینا کہ ان کے لیے کتنی بڑی پریشانی اور تباہی آ رہی ہے اور اس کے لیے تیار ہو کر جان قربان کرنا, یہ حسین کا, حسین کے مقصد کی دوسری شرط. اب یہ چیز آگے آئے گی, آج کی یہی ماحول جو بھی روایتیں پڑھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں, لوگ غافل, لوگ جاہل, لوگ بے ہوش, یا ان کو اس کی حالت میں رکھا جائے حسین کے مقصد کو ہمیں تباہ کر, یا حسین کی سیرت عمل کیا جائے کہ جب لوگ غافل تھے, جاہل, تو انہیں خود پتا نہیں تھا کہ ہم نے کیا خرابی, انہیں خود احساس نہیں تھا کہ کتنا بڑا خطرہ ہمارے سروں سے سوار ہو چکا. تو حسین کے جہاد کی دوسرا, حسین کے جہاد کا دوسرا مقصد کیا تھا کہ ایسی حالت میں کہ جب عوام کو پتا نہ ہو کہ کیا تباہی آ رہی, جن چیزوں کو لوگ محسوس نہ کر رہے ہیں انہیں محسوس کر کے میدان میں نکل آنا. میں نے عرض کیا کہ بہت تفصیل کے ساتھ شہید نے اس کو بیان کیا, لیکن میں فقط یہ دیکھتے ہوئے کہ وقت, موقع اور محل اس کا تبادلہ نہیں کرتا, شہید کے الفاظ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اور تیسری شرط وہ لگاتے ہیں حسین کے بیان کی, حسین کے اتحاد کی تیسری شرط یہ تھی کہ یہ مقدس, یعنی شریعت کے اصولوں پر, اسلام کے اصولوں پر, اور اتحاد کرنے والا خود ایک نمونہ بنے سامنے, ایسا نہ کہ ظلمت کا مقابلہ ظلمت سے, یزیدیت کا مقابلے کے لیے یزید جیسا ہی کوئی آدمی پڑا ہو, کیونکہ تیسری شرط یہ تھی کہ یزید کے مقابلے میں حسین آئے, ظلمت کے مقابلے میں نور آئے, اور تقدس کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, شریعت کے ساتھ جہاد دیا تھا. تو حسین کے جہاد میں تین بنیادی شرائط, پہلی یہ کہ تمام کائنات کے لیے, دوسرا یہ کہ اس وقت یہ جہاد ہوا کہ جب سب سو رہے تھے بے خبر, لیکن حسین نے محسوس کیا کہ کیا بیماری ہے امت کو اور اس کا علاج کیا جبکہ اس وقت لوگ خود غافل ہیں. اور تیسرا یہ کہ اتحاد تقدس, تقوی, شریعت اور اسلام کے اوپر. اب یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح سے اتنے عظیم مقصد حسینی کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا, اور اس کو بدل. اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مقصد حسینی میں کئی تبدیلیاں ہوں, لیکن دو اہم باتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ خیر اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات کم ہو گئی, پہلے تو بہت تھا اس کا چرچا, اب کم ہو گیا بار بار کہنے اور سننے اور صاحب اب لوگوں کے پیدا ہونے, لیکن اب تک مراسی میں, نوحوں میں, سلام میں یہ جملہ سننے میں آیا تھا کہ حسین گئے تھے حکمت کو بخشوانے کے لیے. فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین اس لیے میدان میں نکلے تھے تاکہ شہید ہو جائے اور امت کے گناہ بخش دیے جائے, امت کے گناہ معاف ہو جائے. حسین ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے شہید ہوئے. اب اگر کوئی پوچھے کہ تم نے یہ نتیجہ کہاں سے نکالا, کیا حسین نے کوئی ایسی بات کہی, کیا پیغمبر نے کہا, کیا کسی امام نے کہا, کس آدمی نے یہ بات کہی ہے, کوئی جواب نہیں ہوگی. اب شہید فرماتے ہیں, ذرا سوچیے کہ ان جملوں کا اسلام سے کیا تعلق, کیا امام حسین اس لیے گئے تھے کربلا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کروائے جائے, کیا ہمیں اتنا بھی احساس نہیں کہ یہ عیسائیت کی دنیا بھی جملے ہمارے پاس آئے, ہم نے بہت سی چیزوں کو عیسائیت سے نہیں لیا, ہم نے بہت سی چیزوں کو عیسائیت سے لیا جبکہ ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے. اس میں سے ایک مسئلہ عیسائیت کا یہ کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر کیوں چڑھے, یہ عیسائیت کے بنیادوں میں سے ایک مسئلہ, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سب اس لیے گئے تاکہ امت کے گناہوں کو معاف کریں. اب ہم جتنے بھی گناہ کریں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہمارا ہر گناہ معاف ہو جائے. فرما رہے ہیں خبردار, کوئی مسلمان ایسا خیال نہ کرے کہ عیسائیت کا جملہ ہے اور انہیں کو مبارک, اسلام کی اسپرٹ, اسلام کی روح سے اس کی کوئی مخالفت نہیں, یہ مقصد حسینی کے بالکل خلاف. خدا آپ کو کہتے ہیں شہید مطالعہ, خدا میں قسم کھاتا ہوں
یہ حضرت ابا عبداللہ پر ایک تہمت قربان خدا کے قسم، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے روزہ رکھ کر امام حسین کی جانب اس بات کی نسبت سے اور کہے کہ حسین اسلام کے لیے کربلا میں گئے اور اس چیز کو ایمان کے حوالے سے نقل کر، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے امام پر دروغ باندھا ہے، اس نے امام پر جھوٹ باندھا ہے اور امام بھول رہا ہے. کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں بیمہ کرنے اور کرانے گئے، جو چیز کا بیمہ ہمارے گناہوں کا، اب یہ بیمہ ہو گیا کہ ہم جتنے گناہ کریں اس کے بعد کیا اس کا پریمیم ادا کریں، پھر جتنا کہ حسین پر آنسو بہا دیں اور اس کے بدلے میں حسین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرا دیں، ہم حسین پر رو لیں ہمارے چند آنسو ہمارے تمام گناہوں کو بخلوا دیں. لیکن یہ بات ہمارے ماحول میں بھی کہی جاتی ہے، چاہے آپ جس طرح کو کرنا کہی جاتی کہ حسین سب امت کے گناہ بخلانے گئے، مگر مقصد مقصد تو یہی ہوتا کہ ہم رو دیں گے، ہم ادھر سے آنسو بھیجتے جائیں گے، ادھر سے گناہوں کی معافی آتی جائے گی. یہ فرماتے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو بھی چاہے کریں آنسو بہانے کی وجہ سے آپ بخشیے جائیں، چاہے اپنے زیاد ہو جائیے چاہے تمہارے ساتھ ہو جائیے. امام حسین تو اس لیے کربلا میں رہتے کہ ایک اتنے زیاد کم ہو، ایک ہمارے ساتھ دنیا سے کم، ایک تنام دنیا سے کم، ایک پوری دنیا سے کم. لیکن ہم نے امام حسین کا یہ مقصد بنایا، گویا ایمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پوری اور بڑھ جائے، ہمارے ساتھ اور بڑھ جائے، اس میں زیاد اور بڑھ جائے. گویا ایمان یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ کرو میں نے تمہارے گناہوں کی معافی کرانے کی ذمہ داری دے دی، یہ میری گارنٹی. تو یہ امام حسین کے مقصد کی بدترین تشریح اور امام حسین کے مقصد کو بدل دینا اور کربلا کے واقعے کی پوری شکل کو تبدیل کر دینا. وہ فرماتے ہیں کہ مقصد حسین کے بارے میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے اور وہ یہ کہی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ حسین کیوں شہید ہوئے، ہم پوچھتے ہیں کیوں شہید ہوئے، تو کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے خاص حکم تھا خدا اور مسوسی لانا، حسین کے نانا نے حسین کو خاص حکم دیا تھا، خصوصی حکم دیا تھا کہ تمہیں کربلا میں جا کے اپنی گردن پٹانا پڑے گا، جس لیے ہمارے یہاں روایات میں بڑھا دیا تھا کہ جب سب روز رہے کہ حسین کو مت جاؤ کربلا کی جانا. عبداللہ ابن عباس ایسی شخصیتیں تو حسین یہی کہتے تھے کہ میرے نانا نے مجھے خاص حکم دیا ہے جس کی تصویر کے لیے مجھے میدان کربلا جانا. سب یہ فرما رہے ہیں، یہ کہا جاتا کہ حسین کو خاص حکم دیا گیا تھا کہ وہ کربلا جائیں اور خود کو شہید کرائیں. بعض لوگ تو جہاں پر انتہا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن امام حسین یہ ہاتھ دیا کامیاب ہو رہے تھے، مگر پھر کیونکہ حکم خصوصی تھا نانا کا اور خدا کا، اس لیے تلوار میان میں رکھ لی اور گھوڑے پر بیٹھ گیا کہ ہاں اور آ کر مجھے شہید کر دیتے. ہم یہ فرما رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ امام کو خاص حکم دیا گیا، فرماتے ہیں بہت خوب، ہمارا اور حسین کا واسطہ ہی ختم ہو گیا، ہمارا اور کربلا کا رشتہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اگر حسین کے لیے خصوصی حکم تو اب ہمارے اور حسین کے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں، حسین ہمارے لیے قابل پیروی نہیں، ہم حسین کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ خاص حکم حسین کے لیے تھا ہمارے لیے تو نہیں. اس جملے کا مقصد یہ کہ آپ حسین کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ کہہ دیا جائے کہ حسین نے اس خاص حکم کی پیروی جو فقط ان کو کیا گیا تھا خدا اور رسول کی جانب، ہمارا اس سے کیا تھا، ہمارا اس سے کیا رابطہ، حسین کا یہ خاص حکم خصوصی حکم ہے، اس کا اسلام کے عام احکامات سے کیا تعلق ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر امام حسین یہ بات سنیں تو خود امام حسین فریاد کرنے لگیں اور کہیں گے کہ تم نے میرے مقصد کو کس طرح تباہ کیا، میرا خیال، میرا لحاظ، میرا اقدام اس دور کی سبھی اسلام کے انہی اصولوں پر ہے کہ جو تمام امت کے لیے دیے گئے. آخر خصوصی حکم کب دیا جاتا، جب عمومی حکم کافی نہیں ہوتا، جب عمومی حکم کسی واقعے کے لیے کافی نہیں ہوتا تب یہ کہ کسی کو ایک خاص حکم دے دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ خاص حکم. امام تو فرما رہے ہیں کہ اسلام کو دین کہ کسی مومن کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ گناہ اور ظلم کے مقابلے میں خاموش بیٹھا رہے. امام نے تو ایک پورا مقصد فکر ایجاد کیا جو مطلب عملی اسلام کے مطابق جو کچھ اسلام نے حکم دیا امام نے اس کے اوپر عمل کیا، یقیناً سب سے بہتر طریقے سے عمل کیا، لیکن انہیں احکامات سے عمل کیا ہے جو اسلام نے مقرر کیے، جو اسلام نے پیدا کیے، جو اسلام نے قائم کیے. جب ہم یہ کہہ دیں کہ حسین کو خصوصی وصیت تھی نانا کی طرف، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کے لیے خصوصی حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت شریف کے الفاظ میں باقی محاورہ کہ ہم نے کربلا کے واقعے کو عقیم اور بانجھ کر دیا، یعنی کربلا کے واقعے کا کوئی نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا، کربلا کا واقعہ بالکل بے فائدہ ہو گیا. اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مقدور خصوصی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے عمومی احکامات اس موقع کے لیے کافی نہیں، جدید کا پیدا کرنا جو ماحول تھا اس میں اسلام کے عمومی احکامات کافی نہ تھے. اسلام کے عمومی احکامات اس زمانے کے بارے میں نہ تھے، یعنی اسلام میں جدیدیت کے زمانے کے لیے کوئی ہدایت نہیں تھی کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو عام لوگوں کو کیا کرنا. فقط حسین کو رسول خاص حکم دے کر گئے تھے کہ تم یہ کرنا، باقی لوگوں کے لیے کوئی حکم نہیں. اسلام ثابت، اسلام کے قوانین نافذ، نامکمل. کبھی حسین کو ایک الگ سے حکم دینے کی ضرورت پیش آئی. اب یہ فرماتے ہیں کہ تحریر بات رکھتی واقعات کربلا میں تبدیلی، مثلاً یہ کہ اگر کوئی کہے کہ آسورے کے دن 72 گھنٹے کا تھا، اگر یہ کوئی کہے کہ 3 لاکھ آدمی حسین نے شہید کیے، اگر یہ کوئی کہے کہ آسور کے دن جناب قاسم کی شادی ہو رہی، اگر کوئی یہ کہے کہ نصرت ایمان کے لیے جعفر بن آ رہا، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب زینت نے امام حسین کی رخصتی کے وقت باہر نکل کے کہا تھا کہ بھیا میں آپ کو سوار کراؤں گی اگر کوئی اور سوار کرنے والا نہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ، یہ سارے کے سارے بہتان، یہ سب خطرناک ہے. مگر اتنا خطرناک نہیں ہے مقصد حسین سے، جتنا خطرناک یہ جملہ کہ حسین ہمارے گناہ پکڑانے گئے، یہ جملہ کہ حسین کے لیے خاص حکم خدا اور رسول کی جانب سے آیا، اتنا خطرناک یہ جملہ ہے مقصد حسین کو بدلنے اور تحریر کرنے. اور اب آپ یہ موضوع تقریباً اختتام کو پہنچ رہا، اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے جو اس بارے میں کہی جاتی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بالکل غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آئمہ اطہار بلکہ کیا پیغمبر اسلام کی ایک روایت موجود ہے کہ ان کے سارے فرمان، ساری ہدایتیں یہ جو حسینی جہاد قیامت کا زندہ رہے، لوگ اسے بھولنے نہ پائے. اب یہ پوچھا جائے کہ آپ حسین نے کیوں جہاد کیا، تو یہ تو تبدیلیاں حسین کے مقصد میں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اور طریقے سے حسین کے ادب کو برباد کیا گیا، جن کی اصطلاح ہے ادب مست شدہ، حسین کے ادب کو مست کر کے رکھ دیا گیا ہے. ایک اور جملہ ہے، وہ کیا جملہ ہے جس نے حسین کے مقصد کو خراب کر دیا، مست کر دیا، بدل دیا، تبدیل کر دیا؟ وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری اداداری اس لیے بڑی احتیاط کی گفتگو کا مقام ہے، لیکن شریف کے الفاظ کو میں نہیں نقل کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ساری اداداری اس لیے تاکہ جناب سیدہ کو سرپنجی ہو، جناب سیدہ دل کو سکون ملے. وہی روایت کہ پوچھا تھا بابا کون ہوگا میرے حسین پر ہونے والا، تو کہا کہ خدا ایک امت کو پیدا کرے گا جس کے جواب میرے جوانوں کو، جس کی عورتیں میری عورتوں کو، اور جس کے بچے میرے بچوں کو روئیں. یہی اس قسم کے جملے جس کا خلاصہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے زیادہ گاڑی کرتے ہیں تاکہ جناب سیدہ کے دل کو تسلی. اب فرماتے ہیں شہید مصاحب کیونکہ موضوع بڑا نازک، اس لیے میں اس میں ایک عرض بھی اپنا استعمال نہیں کر رہا ہوں، فقط ترجمہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس حقیقت جناب سیدہ جنت میں اور اپنے فرزندوں کے ساتھ جنت میں، خود امام حسین کا ایک فرمان یا روایت استعمال کہ میری آرزو ہے میں شہید ہو جاؤں تاکہ میں اپنے باپ، اپنے نانا اور اپنی ماں سے مل جاؤں. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ امام حسین اپنی مادر گرامی سے ملاق ہو چکے ہیں، ان سے مل چکے ہیں، اس کے باوجود یہ خیال کرنا کہ جناب سیدہ صحیح میں بیٹھی اور دائماً مسلسل نالا فریاد بلند کر رہی، اور ہم لوگ صرف اس لیے اتنا ماتم کر رہے ہیں اور اتنا گریا کر رہے ہیں تاکہ حضرت زہرا کو تسلی، آیا اس سے بڑھ کر کوئی اور توہین ہم جناب سیدہ کی کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور توہین ہم ان احمد کی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے مسلسل ہمیں حکم دیا کہ حسین پر رو جاؤ اداکاری دیے جاؤ؟ لیکن ہم یہ کہہ کر کہ ان سب ائمہ کا مقصد یہ تھا کہ جناب سیدہ کے دل کو تسلی، یا اس سے بڑھ کر ہم جناب سیدہ اور ائمہ اطہار کی کوئی اور توہین کر سکتے ہیں؟ اور گزشتہ تقریر کے جملے میں نے بتایا شہید مظاہری نے کہا کیا جناب سیدہ کو ہم نے عام ظاہر عورت سمجھ لیا؟ کیا ان کی تسلی اس بات سے ہوگی کہ ہر آنے والا ان کے بیٹے کا ماتم ہے؟ شہید نے بس کتنا کہہ کر قلم روک دیا، اور میں بھی اتنا ہی کہہ کے قبول کرتا ہوں گفتگو. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ایک چیز اور کہی جاتی ہے، ہر وہ چیز یہ کہی جاتی ہے امام حسین پر ہم کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ امام کربلا نے بے قصور ظالموں کے ہاتھ سے شہید کیے. یہ ایسی چیز ہے کہ فوراً دل میں اثر ہوگا، ہم حسین بے قصور مارے گا، حسین مظلوم مارے گا. شہید کہہ رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں کہ امام حسین بے قصور شہید کیے، میں قبول کرتا ہوں کہ امام حسین ظالموں کے ہاتھ سے شہید، لیکن کیا ہمارے سامنے روزانہ ہزاروں بے قصور ظالموں کے ہاتھ سے نہیں مارے جاتے؟ کیا روزانہ مظلوموں کی گردن پہ تلوار نہیں چلتی؟ اگر ہم نے فقط اتنا کہا کہ حسین کا ماتم اس لیے کہ وہ بے قصور ظالموں کے ہاتھ سے مارے، تو ہم نے حسین کو ان عام مظلوموں کی طرف میں کھڑا کر دیا جیسے ہزاروں مظلوموں کے مرنے کی اطلاع روزانہ ہمیں ملتی رہتی، اور ہم نے حسین کے خون کی قیمت کو ختم کر دیا، ہم نے حسین کے خون کو ارضا کر دیا، ہم نے حسین کے خون کو ضائع کر دیا، یہ اس کا جملہ، ہم نے حسین کے خون کو قدر کر دیا. امام حسین کا ماتم اس لیے نہیں ہے کہ وہ بے قصور ظالموں کے ہاتھ سے مارے ہیں، اس طرح تو ہزاروں مثال ہیں، بلکہ وہ تاریخ اسلام میں، تاریخ علماء میں، تاریخ اصحاب میں، وہاں تو مقصد کوئی اور تھا جس کی وجہ سے ہم معافی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا مجھے یہ سن سن کا غصہ آتا، مجھے یہ غصہ آتا ہے اس بات کہ لوگ امام حسین کوئی سنگار سے مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس مقصد اس لیے ہماری آزاد آئی امام حسین مظلومیت کی موت مارے، امام حسین کو ظالموں کے گروہ نے پھر بھی شہید کر دیا، کیا یہی مقصد ہے امام؟ بس آپ اس کو سن کر افسوس کریں اور ماتم اور رضاداری کریں. جبکہ ادھر دوسری طرف امام کا فقرہ ان لگا درجۃ عند اللہ لن تنالوا حقا فی الشہادہ، کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے پاس عظیم درجہ کہ تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تم یہ شہید نہ ہو جاؤ. امام کو شہادت کے لیے تیار و آبادہ، مجبوری کی حالت میں اور بے قصور جو ہمارے ذہن میں ہے اس طرح سے شہید نہیں، ایک ایک خطرہ امام کے جسم سے نکال ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتی ہے قیمت جس کا سبب، اور اس کے بعد شہید تقریباً 25 صفحات میں مقصد امام پر گفتگو کی کہ جو میں اپنے خیال میں ایک موضوع سے ہٹ جائے گی اس کے لیے الگ ہی گفتگو ہوگی. امام حسین کی شہادت کا مقصد ہے حفظ الجان. اب آخری فقرے، آخری جملے، آخری مقصد، یہاں تک بات پہنچی کہ کربلا کے بارے میں یہ کہنا کہ امام گناہ بخشا ہے غلط، یہ کہنا کہ کربلا کے لیے امام کو خصوصی حکم تھا غلط، یہ کہنا کہ یادہ داری فقط اس لیے کہ حسین انتہائی مجبوری کی حالت میں ظالموں کے درمیان ہٹ کر گرفتار ہو کر شہید ہو غلط، یہ کہنا کہ ہماری عزاداری فقط اس لیے ہے کہ جناب سیدہ کے دل کو تسلی، یہ غلط، بلکہ توہین فاطمہ اور توہین احمد، بلکہ حسین کا اصل مقصد جو دعویٰ تھا اور وہ آپ بہرحال تھوڑا بہت واقف ہو گئے ہیں. شہید نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کے کچھ جملے میں نے پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن ماں فرق تو اثرن بلا فطرن بلا مقدن بلا ظالم، ماں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہ بتا کرنے جا رہا، نہ بغاوت کرنے جا رہا، نہ خوریزی کرنے جا رہا ہوں، انما فرض تو طلب اصلاح رفیق امت نے بھی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. بڑی تو ان ہمارا دل معروف ہے وہ انہا عدل منظر، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں دل معروف کروں اور نہیں عدل منظر. اللہ کرو نہ کرے گا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق تو لازم ملو میری کوئی عمل نہیں کرتا، بل باطل لازم ان اور باطل سے کوئی روکتا نہیں. اے آج منا زندہ، یا میں گوارا کروں کہ اس ذلت کی حالت میں یقین حاضر ہے میں زندگی گزاروں، یہ تھا مقصد امام سے مختصر جملوں. اب اس سے قطع نظر آخری کار پر آئے، اب یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ کربلا میں لفظی یعنی واقعاتی تبدیلی ہوئی، مانوی یعنی مقصد کی تبدیلی ہوئی، تو اب اس کے بعد آخری سوال یہ کہ اس کی اب ان تحریفات سے ان تبدیلیوں کے سامنے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کا فریضہ ہے کہ آگے بڑھنے کا مقابلہ کریں، اور پڑھے لکھے لوگ یا عوام الناس اور عام لوگ، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور کربلا کے اس تحریفات کو ختم کر کے صحیح مقصد پیش کرنے کا وظیفہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معمولاً طریقہ یہ ہے کہ علماء کی بات عوام کی گردن پہ ڈال دیتے ہیں اور عوام علماء کی گردن. علماء کہتے ہیں کہ سب لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں، ان لوگوں کو کیا بتایا جائے، نالائق ہیں، ناجائز، بس اس کے لیے تو یہی معاملات، یہی باتیں کافی، جیسے یہ لوگ ہیں ویسے ہی ان کو مجلسیں بنائی جا رہی. اور عوام کہتے ہیں کہ سب کچھ علماء کا قصور، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں. اب وہ فرما رہے ہیں کہ آیت اللہ صدرہ میں نے اسی سلسلے میں ایک واقعہ سنا، منعقد کرتے ہیں نیشا پور کے شہر. یہی ہوا، کسی شخص نے پوری تقریب کر لی، پوری گفتگو کر لی، مسجد پھل کے اترا. میں نے اس سے کہا کہ تم نے آخر حقیقت کے عمل کے دو جملے نمبر پر کیوں نہ کرے؟ اس نے کہا کہ لوگ اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ایسی بات کی جائے. اور اس کے بعد ایک لمبی چوڑی دلیل دے کر اس نے اپنی بات کو ثابت کر دیا کہ جب عوام ایسے ہوں تو علماء خاموش رہیں تقریب سے. دوسری جانب عوام ہیں، وہ منطق اور فلسفے میں کب علماء سے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ وہ بھی اپنی دلیل لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد وہ فارسی میں ایک محاورہ انہوں نے تحریر کیا. میں نے کہا کہ میں لفظی ترجمے پر زور دے رہا ہوں تاکہ مقصد شہید سے خلاف نہ ہو. علماء مچھلی کے سر کی مانند ہے، عوام مچھلی کے جسم کی مانند. ادھر سر جائے گا ادھر جسم جائے گا، جیسے عالم ہوں گے ویسے عوام ہوں گے، جیسا وہ لوگ کریں گے ویسا ہم کریں گے. لیکن شہید کہہ رہے کہ حقیقت سے اس کے اندر علماء پر بھی ذمہ داری ہے، عوام پر بھی ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے اور میں کچھ آگے چل کے بیان کروں. لیکن عوام کی ذمہ داری میں بتا دوں کہ عوام جب کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ بتا ہی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں پیش کروں. ادھر ایمان اجا کر صادق علیہ السلام نے سوال کیا قرآن کی آیت کے بارے میں، یہودی علماء کلام خدا میں جو تبدیلی کر دیتے تو روز قیامت عوام بھی مقبول ہوں گے، ان کو بھی سزا دی جائے گی. اس میں خدا کرے نام سے کہ مولا یہ تو صحیح ہے کہ جو علماء سے اس امت کے وہ پکڑے جائیں گے، لیکن عوام کو کس طور پہ پکڑا جائے گا؟ عوام کو کیا قصور ہے؟ انہیں تو کچھ پتا ہی نہیں. امام نے کہا نہیں ایسا نہیں. امام نے کہا کہ کچھ مسائل تو ایسے ہوئے ہیں جس میں سبق حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی. وہ مسائل جن کا تعلق علوم سے، مثلاً رکو کس طرح ہو، سکہ کس طرح ہو، تو بغیر قرآن اور حدیث کو سمجھے گئے اس میں کوئی جب کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اگر اس میں عوام یہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا اس لیے ہماری کیا ذمہ داری، تو ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی صحیح نہیں تو پھر عوام کو اس جرم میں پکڑا جائے گا جو فقرا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا. کہیں گے خدا بندہ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا تم نے معلوم کیوں نہیں کیا، یہ تو تمہارا قصور. لیکن قید کریں گے ایک دلیل خجت ہے ان کے پاس ان مسائل کے بارے میں کہ جن میں علم کی ضرورت ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ کچھ مسائل فطری، فطرت انسان کو بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. اس میں مدرسے کی ضرورت نہیں، اس میں کتاب کی ضرورت نہیں، اس میں استاد کی ضرورت نہیں، اس میں عقل تمہاری کافی ہے. اگر عقل صحیح، پاگل نہیں، مجنون نہیں، تو پھر تم پکڑے جاؤ. پھر امام نے مثال کہ بس کرو کہ ایک آدمی لوگوں کو زہد و تقوی کی دعوت دے گا اور اس زہد و تقوی کے خلاف عمل کرتا، ایک عالم لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتا لیکن خود توبہ نہیں کرتا. اب اگر لوگ اس کو دیکھیں تو اس کا اور کچھ عمل کچھ امام فرماتے ہیں کہ اب اس صورت اگر وہ آدمی جو پڑھا لکھا اور کہے کہ اس کہنے والے کی بات نہ مانو یا قابل پیروی نہیں ہو، وہ تو ٹھیک. لیکن اگر عوام کی یہ کہیں، عوام یہ کہیں کہ ہمیں کیا پتا یہ آدمی صحیح ہے یا غلط، تو اس میں عوام کو معاف نہیں کیا جائے. یہ تو عقل کی بات، یہ تمہارے سامنے یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور خود یہ سارے کام کر رہا ہے، پھر بھی تم اسی آدمی کی پیروی کرو یہ کہہ کر کے ہمیں کیا پتا کہ حقیقت کیا، تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے. کیونکہ اس میں کسی کا اور کچھ عمل کچھ یہ ایسی چیز کہ اس میں درد کی، فلسفے کی، منطق کی، قرآن کی، حدیث کی ضرورت نہیں. عقل کہہ دیتی ہے کہ آدمی جو ہے قابل نہیں ہے کہ اس کی باتیں مانی جائے اور پیروی کی جائے. اب صحیح فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے کربلا کے واقعے کے بارے میں وہ باتیں کہ عقل کہہ دیتی ہے کہ یہ غلط ہے، دین کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، اس کے اندر عوام پکڑے جائیں گے، مقبول ہوں گے، ان کو چھوڑا نہیں جائے. اب وہ مزید واضح کر رہے ہیں کہ مثلاً پیغمبر کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات کل بالنیت ما نوى، عمل کا دار و مدار نیت پر، اور ہر ایک کو وہی اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اب یہ فرما رہے ہیں بہت واضح مسئلہ ہے کہ کسی کام کی اچھائی برائی نیت پر ہے، اچھا کام نیت سے کیا تو ثواب ملا، بغیر نیت سے کیا تو کچھ نہیں، برا کام نیت کے ساتھ کیا عذاب ملا، مجبورت ہو گیا، اختیار ہو گیا، پتا بھی نہیں چلا تو کچھ نہیں. اب فرما رہے ہیں کہ اتنا واضح مسئلہ سوائے ان کے جن کی عقل بہت کم کم جاہل سے جاہل آدمی بھی اس کو سمجھ لے گا. لیکن اب اگر کوئی آدمی آ ایک کام نقل سنا، ایک کہانی سنا اور یہ کہے کہ بلا شخص نے بے اختیار ایک کام کیا جبکہ اس کا ارادہ بھی نہیں تھا نیکی کرنے کا، ہو گیا خود بخود، اور اس کے بعد اس کام کی وجہ سے خدا نے سارے گناہ معاف کیے, اس کے اعلیٰ ایڈیشن کے اندر لے گیا. تو کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو جھٹلانے کے لیے ہم عربی پڑھے تھے, ہمیں کتاب خدا معلوم, ہم احادیث کا علم رکھتے ہیں. مانا کہ سارے گناہ سبا سے معاف ہو جاتے ہیں, ان حسنات جو پھر تک سیاحت نیتیاں گناہوں کو معاف کر دیتی, لیکن شرط ہے یہ اختیار کے ساتھ, یہ اختیار آپ کی حالت میں کچھ چل جائے گناہ معاف ہو گئے. یہ وہ واقعہ ہے کہ اس کو ماننا ہی نہیں چاہیے, یہ ذمہ داری کہ آپ اس کو نہ سنیں نہ قبول کریں. بس اگر یہ روایت کی جان میں بہت پڑی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ایک مسئلے کو آیا راستے گئے, ایک ڈاکو تھا راستے میں لوگوں کو لوٹ دیا کرتا تھا. اب اس نے تمام سے کہ پتا نہیں کتنا مار لوٹا, پتا نہیں کتنے آدمیوں کو مارا, پتا نہیں کتنی عورتوں کو بیمار کیا, پتا نہیں کتنے بچوں کو یقین کیا. ایک بار اسے چلن کہ دوبار سے قافلہ سنبھلا جا رہا, وہ آ کر راستے میں بیٹھ گیا کہ جب یہ قافلہ گزرے گا تو میں ان پر حملہ کروں گا. اب وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ قافلہ گزرا, وہاں سے شفا سے جیل بھی کو نکال دیا سو گیا اور قافلہ آ کر چلا گیا. اس کے بعد قافلہ چلا گیا, اس کی ہاتھ نہیں تھی, اس نے اسے ساتھ میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم لے جا رہے ہیں. کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس لیے کتاب و کتاب کر دے. اب ہر وہ آدمی جس کے نام عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیں ہے, اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا. تو اب یہ روایت اس کو لے کر گئے, جہنم میں ڈالا جا, جہنم میں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں اسے قبول نہیں کروں. جو قبول نہیں کروں تو جہنم نے اس کے بعد پورا واقعہ سنایا کہ آدمی کھلا مقام پر لیٹا ہوا دستوں رہا, وہاں سے دوبار کا قافلہ گزرا, دوبار کے قدموں سے اڑنے والی خاک اس کے جسم کے اوپر گرنے لگی. تو آپ کوئی چاہو کہ جس کے جسم کے اوپر امام حسین کے زائرین کے قدموں کی خاک پڑ جائے, ذہنوں کہہ رہی ہے کہ میں اس کو جلا ہی نہیں سکتی, میں اس کو اپنے اندر لے ہی نہیں سکتی. آپ فرما رہے ہیں ذرا غور کر, ذرا غور کہ اس قسم کے واقعات جو سرحد تہمت ہیں اور اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف, پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر دار و مدار یہ آدمی کے بغیر نیت کے لیتا, اور اس کے جسم پر دوبار کے قدموں کی خاک پہنچ رہی, ہے کہ اسے بخش دیا جائے, سارے گناہ معاف کر دیے جائے, لیکن نہیں آ جاتا اور لوگ قبول کر دے. اب یہاں عوام پکڑے جائیں, یہاں فقہ حدیث فلسفہ منطق قرآن اگر نہ بھی پڑھا تب بھی پکڑا جائے گا. یہ جو تم نے قبول کر لیا اور مان لیا اور خاموش ہے تو آخر اس سے سبق دیا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے علماء بھی ذمہ دار, آپ تو دین پڑھاتا, کہتے ہیں کہ دین کی آفتیں تھیں, پیغمبر کی روایت فقیہ واضح امام الظاہر مجتہد العابد, ایک وہ عالم جو واضح, ایک وہ حاکم جو ظالم, ایک وہ مقدر جو نادان اور جاہل. یہ تین دین کی آفتیں جس طریقے سے ہر چیز کی ایک آفت ہوتی, مثلا لوہے کی آفت سے زنگ لگ جانا, پیداوار اور فصلوں کی آفت سے کیڑوں کا کھا جانا, انسان کی آفت میں بیماری کے جسم کو ختم کر دیں, اسی طرح دین کی بھی ایک آفت جو دین کا خاتمہ کر دیتی. اور ان آفتوں میں سے ایک بقیہ فاسق اور ایک مستحد عادل, یعنی ایک وہ مقدس شخص جو علم دین نہیں رکھتا, ایک وہ علم دین رکھنے والا جس کے پاس تقویٰ نہیں. یہ دونوں دین کی آفتیں, اور ان لوگوں نے دین کو کھا لیا. کربلا کے واقعے کی تحریفات اس لیے خطرناک کہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے ہدایت کا واقعہ, اگر اس کے اندر ہم تبدیلی کریں کیونکہ انتہائی خطرناک یقین کا حملہ امام حسین پر بڑا ہے, تو سربت مستقیم کھلا ہوا حملہ اور کربلا کے واقعے کی تحریر امام حسین پر چھپا ہوا حملہ, وہ امام کی جان کا دشمن تھا, یہ تحریر کرنے والے امام کے مقصد کے دشمن. اس لیے ضروری ہے کہ ان کا مقابلہ کریں اور انہیں ختم کریں. اور اب وہ فرما رہے ہیں, بیچ میں انہوں نے کافی تفصیل بیان کی کہ کس طریقے سے ہمارے علماء خاموش اور دین پر آفتیں آئیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بس میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین کے لیے آفت کیسے بنتا ہے. بس آخری جملہ وہ کہتے ہیں کہ عالم جو اس کا ہمیشہ عوام کے اور معاشرے سے مقابلہ ہو. عوام کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی, کچھ عیب ہوتے, ان کی روح میں, ان کے اخلاق میں, ان کے اجتماع میں کچھ خرابیاں ہوتی. جس طرح جسمانی طور پر خرابیاں ہوتی ہیں بیماری ہوتی ہے, روحانی طور پر بھی ہوتی ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جو جسمانی طور پر بیمار ہے تو بیمار کو خود پتا ہوتا ہے عام طور پر کہ میں بیمار ہوں اور وہ اپنے علاج کو شکل کرتا ہے. تو روحانی طور پر بیمار ہو تو پریشانی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں, اس لیے بلکہ الٹی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح و سالم سمجھتا ہے, اس لیے اس کا علاج بہت مشکل ہے. اب جب ایک عالم کو پتا کہ اجتماع میں حاضرے میں افراد سے کیا خرابی ہے، تو وہ آپ کو جا کر ان کا مقابلہ کرے گا، ان کی برائی بیان کرے گا، ان کے عیب کو ظاہر کرے گا، یہ ہو گیا مسلم اقتدی عالم. اور کبھی ایسا ہو اور یقیناً وہ فرمانے سے یقیناً یہ بھی آگے مقابلہ کرے گا تو لوگ اس سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم دیکھتا ہے کہ لوگوں کی بیماریاں کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں، اس کے بعد علاج کرنے کے بجائے انہیں خرابیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنا ذاتی مفاد حاصل کرتا ہے. یہ وہ عالم ہے جس کو پیغمبر نے کہا کہ آفت دین ہے، یعنی دین کی تباہی. بہت تفصیل ہے لیکن میں صرف 3 منٹ کے وقت کو دیکھ کر اور گفتگو ختم کرنے کے ارادے سے بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. مثلاً وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک تجربہ ہے مجالس کے بارے میں، اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ جہاں میں نے کوئی بھی ایکسپشن نہیں دیکھا. اگرچہ 2 سالوں سے میں نے مجلسیں پڑھنا چھوڑ دی اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے جلسوں میں میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن جب میں جا رہا تھا تب بھی، جب میں مسجد پڑھنے جاتا تھا تب بھی، اور اب بھی مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی فطرت کیا ہے. کہ ایسا اصول کہ میں نے پوری زندگی میں اس میں ایکسپشن نہیں دیکھا. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ لوگ مجلس میں مجمع جاتے ہیں، اور اگر مجلس میں مجمع نہ ہو تو معنی مجلس کو لازم نہیں ہوتا. خود مجلس کروانے والا مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی مجلس میں مجمع نہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس مجمع کے لیے نہیں، ہم حسین کا مقصد بیان کر رہے ہیں، کوئی مجمع اکٹھا کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. لیکن اب یہ لوگوں کی ایک کمزوری، اگر آفت دین والا عالم ہوگا فقیر فاجر، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اس طرح فائدہ اٹھائے گا، وہ اس طرح فائدہ اٹھائے گا کہ ہر وہ کام کرے گا جس سے مجمع بڑھتا جائے، لوگ زیادہ سے زیادہ آتے چلے جائیں، ہر وہ بات کرے گا جس سے لوگ خوش ہوتے چلے جائیں. اگرچہ اس کو پتا ہوگا کہ لوگ احمق ہیں، نادان، مگر ان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ بات کرے گا چاہے دین کے خلاف. یہ ہے آفت دین فقیر فاجر. اور جو گزرے ہوگا وہ اس کا مبارزہ کرے گا، مقابلہ کرے گا، وہ حقائق مردوں کے سامنے کہے گا، وہ تحریفات کو بیان کرے، چاہے مجلس اور سننے والے کتنا ہی اس سے ناراض ہیں. یہ ہے وہ عالم جس پر دین کی بنیاد ہے. یا وہ فرما رہے ہیں کہ ایک نقطہ کہ ہماری مجالس میں ایک کمزوری اور ہے، وہ یہ کہ عوام اور دانیہ مجلس سمجھتے ہیں کہ مجلس وہی ہے جس کا اختتام شور و غوغا کے اوپر. جب مجلس ختم ہو تو ماتم کی آوازوں سے پورا کمرہ گونج رہا ہو، لوگ چیز چیز پر ہو رہے ہیں، ایسے مسائل پڑے جائیں کہ صرف آنسو نہ نکلے بلکہ پوری مجلس اپنے مقام سے ہل گئی، ایسی مجلس پڑھی جائے. اب یہ لوگوں کے دل میں ایک کمزوری، ایک بیماری ہے لوگوں کی روح کے اندر، یہ خیال آ گیا. اب وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک بلانا چاہیے، مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، لیکن اگر کوئی صحیح واقعات اور حقائق بیان کرے بغیر کوئی جھوٹی روایت پڑھے گی مسجد ختم کر. اب چاہے اس کے اندر کوئی بھی نہ ہو لیکن وہ مجلس وہ ہے کہ جو امام کو زیادہ پسند آئے گی. اور اگر کوئی وقت اس لیے کہ یہ مقصد حاصل ہو جائے، مسجد کے اندر چیخوں کو بار ہو جائے، جھوٹے واقعات، جھوٹی روایتیں، امام کی جاتی اور صاحب کو بنا بنا کر پیش کر، تو اب یہ مجلس جو ہے وہ مجلس ہے کہ جو امام کو پسند نہیں آئے، اور وہ خود اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. میں ایک دفعہ مسجد کو ہر شاید نقل میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ ایک ذاکر آیا اور 100% چھوٹ پڑ دے گیا، اور بلکہ امام حسین کے لیے اس نے ایک ایسا بچہ ثابت کر دیا کہ امام حسین کا خالی نہیں، اور اس کے بعد اس کی شہادت کا لمبا چوڑا واقعہ پیش. جب وہ اترا تو میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کہاں سے پڑھا، ایسا تو کوئی بچہ امام کا خالی نہیں، تم کو یہ کہاں سے پتا چلا؟ اس نے مجھ سے یعنی مزدار متحری سے کہا کہ آپ ایسی مجلسوں میں آیا کریں تب آپ کو کربلا کے واقعات پتا چلا کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اور بانیان مسجد کی ایک روحانی بیماری کیا ہے کہ مسجد میں ماتم ضرور ہونا چاہیے، چاہے جھوٹی روایت ہو، غلط روایت ہو، تو اپنی ہو. آپ فقیر فاجر آفت دین مانیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر جھوٹی بات پڑھیں، اور دین کی بنیاد والا عالم کون ہے کہ لوگ ناراض ہوں، ناخوش ہوں، کہیں مسائل پڑھنا نہیں آتے لیکن وہ جائے اور جانے کے بعد فقط حقائق بیان کیا. اور اس کی ایک مثال بہت دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ شریعت نے ایک حرام کو حلال کر دیا فقط اس مقصد کے لیے کہ شریعت نے جھوٹی روایت لانے پر ایک گناہ کبیرہ کو واجب قرار دے دیا، ایک حرام کو حلال کر دیا صرف اس احتیاط کی وجہ سے کہ دین میں کوئی جھوٹی روایت نہ ہونا. تو فرما رہے ہیں اس سے اندازہ ہے کہ جب حلال حرام حلال ہو گیا صرف اس لیے کہ صحیح روایتیں بیان کی جائیں تو کتنا اہم ہے. اس کا مطلب یہ چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، باوجود میری ہر ممکن کوشش کی کہ 5 منٹ کا ایک ٹکڑا رہ گیا، انشاءاللہ میں نے پہلے تفریح کی ابتدا میں بھی بیان کیا تھا کہ آج شہید مظاہرے کے افغان کے آخری دن، لیکن میرا موضوع واقعات کربلا ہماری ذمہ داریاں ایک جمعہ اور چلے گا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا. تو اب پانچ منٹ میں افکار شدید بیان کروں گا آئندہ تقریر میں کہ وہ کون سا حرام ہے جسے شریعت نے واجب کر دیا, گناہ کبیرہ کو واجب کر دیا, فقط اس لیے کہ دین میں جھوٹی روایت کا آنے بعد یہ تفصیل بیان کروں گا. اور اس کے بعد جو کچھ شہید کی فریاد تھی عاشورہ کے واقعات کی تحریر, اس کا ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک پاکستانی مصنف کی ایک پاکستانی مولوی کی کتاب جو فاضل ہے